جمعرات یکم جنوری کے سربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. پاکستان میں فوجی عدالتوں کی تجویز پر عمل درآمد شروع نہ ہو سکا. کیا سیاسی حلقوں کے خدشات درست ہیں کہ فوجی عدالتوں میں کوئی بھی مقدمہ سنا جائے گا؟
جو بھی ریاست کے خلاف کسی قسم کی تنظیم دہشت گردی کر رہی ہے ان سب کے مقدمات تو اس میں آئیں گے.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, سارا حسن سے خبریں سنیے. پاکستان میں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے فوجی عدالتوں کے قیام کی تجویز پر تاحال عمل درآمد نہیں ہو سکا. پاکستان کی قومی اسمبلی کے آج ہونے والے اجلاس میں سانحہ پشاور اور انسداد دہشت گردی کے قومی ایکشن پلان پر غیر رسمی گفتگو ہوئی. توقع ہے کہ کل ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس میں فوجی عدالتوں کے قیام کے لیے آئینی ترمیم کے مسودے کو حتمی شکل دی جائے گی. ادھر پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ ملک کی سیاسی قیادت وسیع پیمانے پر ہونے والے اتفاق رائے کو چھوٹے معاملات پر ضائع نہ کرے. کور کمانڈر کانفرنس کا احوال سنیے حمیرہ کمل سے.
آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی سربراہی میں کور کمانڈر کانفرنس میں ملکی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی اور دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل راحیل شریف نے کہا کہ پوری قوم دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کے خلاف جرأت مندانہ اور بامقصد فیصلوں کے لیے سیاسی اور فوجی قیادت کی جانب دیکھ رہی ہے. کانفرنس کے شرکا نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ سیاسی قیادت وسیع پیمانے پر ہونے والے سیاسی اتفاق رائے کو چھوٹے معاملات کی وجہ سے ضائع نہیں کرے گی.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ پوری قوم اور سیاسی قیادت دہشت گردوں اور ان کے مددگاروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کے لیے متحد ہیں. وزیر اعظم کی زیر قیادت اہم اجلاس میں سول اور فوجی حکام شریک تھے. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہمارا لائے عمل دہشت گردوں کی شناخت کر کے انہیں تباہ کرنا اور شہریوں کو محفوظ بنانا ہے. پاکستان کی وفاقی حکومت نے ممبئی حملہ کیس کے مرکزی ملزم ذکی الرحمان لکھوی کی نظر بندی معطل کرنے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. تفصیل کے ساتھ ذیشان ظفر.
وفاقی حکومت نے نظر بندی معطل کرنے کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشن جمع کرائی, جس میں کہا گیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ وفاق کی جانب سے نظر بندی کے فیصلے کو معطل کرے. ذکی الرحمان لکھوی کے وکیل نے اپنے موکل کی نظر بندی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا, جس کے بعد عدالت نے لکھوی کو 60 روز تک نظر بند رکھنے کا فیصلہ معطل کر دیا تھا. دوسری جانب آج مقامی عدالت نے ذکی الرحمان لکھوی کو 2 ہفتوں کے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے.
مصر کی اعلی عدالت نے جیل میں قید الجزیرہ کے 3 صحافیوں پر دوبارہ مقدمہ چلانے کا حکم دیا ہے. ان 3 صحافیوں پر غلط خبریں پھیلانے اور قلعدم تنظیم اخوان المسلمین کے ساتھ تعلقات کا الزام ہے. عدالت نے یہ فیصلہ صحافیوں کی جانب سے اپیل کی سماعت کے دوران سنایا. نیا مقدمہ 1 ماہ کے اندر شروع ہوگا, لیکن عدالت کا کہنا ہے کہ اس عرصے کے دوران 3 کو حراست میں ہی رکھا جائے گا. قاہرہ میں بی بی سی کے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ آزادی اظہار رائے پر پابندی کے اس مقدمے میں مصر کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے. الجزیرہ سے وابستہ 3 صحافیوں کو دسمبر 2013 میں گرفتار کیا گیا تھا اور وہ 1 سال سے زیادہ عرصہ جیل میں گزار چکے ہیں. چین کے صدر نے دارالحکومت بیجنگ میں بھگدڑ کے واقعے کی فوری تحقیقات کا حکم دیا ہے. بیجنگ میں سال نو کی تقریبات کے دوران بھگدڑ مچنے سے تقریباً 36 افراد ہلاک ہو گئے تھے اور 47 افراد زخمی ہیں. تفصیل بتا رہی ہیں شمائلہ خان.
یہ واقعہ رات 11:30 بجے اس وقت پیش آیا جب عوام کی بڑی تعداد دریا کے کنارے سن 2015 کے استقبال کی تقریب میں شرکت کے لیے جمع تھی. سرکاری میڈیا کے مطابق مرنے والوں میں بڑی تعداد طلباء کی تھی اور ان میں 25 خواتین بھی شامل تھیں. تحال بھگدڑ مچنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی, تاہم خبر رساں ادارے رویٹرز نے چین کے سرکاری میڈیا کے حوالے سے کہا ہے کہ بھگدڑ اس وقت شروع ہوئی جب ہجوم میں شامل افراد نے ایک عمارت سے پھینکے جانے والے نقلی کرنسی کے نوٹ جمع کرنے کی کوشش.
افغانستان کے جنوبی صوبے ہلمند سے اطلاعات ہیں کہ افغان فوج نے شادی کی تقریب پر ایک مارٹر گولہ داغا ہے, جس میں مرنے والوں کی تعداد 20 سے تجاوز کر گئی ہے, جبکہ اس واقعے میں 40 سے زیادہ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ فوج کی چیک پوسٹ سے فائرنگ بھی کی گئی, لیکن ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ واقعہ حادثاتی تھا یا جان بوجھ کر کیا گیا. ایک فوجی افسر نے اس واقعے میں فوج کے ملوث ہونے کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. انڈونیشیا میں حکام کا کہنا ہے کہ ایئر ایشیا کے لاپتہ ہونے والے مسافر طیارے کے ایک مسافر کی لاش سمندر سے نکال دی گئی ہے. حکام کا کہنا ہے کہ خاتون مسافر کی لاش سورابایا میں ان کے لواحقین کے سپرد کی گئی. ایئر ایشیا انڈونیشیا کے مسافر طیارہ انڈونیشیا کے شہر سورابایا سے سنگاپور جا رہا تھا کہ بحیرہ جاوا میں گر کر تباہ ہو گیا. جہاز پر عملے کے افراد سمیت 162 افراد سوار تھے. 2014 میں شام میں جاری لڑائی میں 76,000 افراد ہلاک ہوئے ہیں. انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والوں کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ 2011 سے شروع ہونے والی اس لڑائی میں گزشتہ 12 ماہ بہت ہی جان لیوا ثابت ہوئے. سیرین آبزرویٹری کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں 25% عام شہری ہیں جبکہ دیگر 75% افراد حکومتی افواج، شدت پسند جہادی گروہ اور حکومت مخالف جنگجو ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی.
رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. مصر میں عدالت نے سال سے نظر بند الجزیرہ کے صحافیوں پر مقدمہ دوبارہ چلانے کا حکم دیا ہے، تاہم اب بھی ان صحافیوں کو ضمانت پر رہا نہیں کیا گیا ہے. اس کی تفصیل آج سیربین میں شامل ہے اور یہ خبر آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں، جہاں آپ تجزیے، تصاویر اور آڈیو ویڈیو رپورٹوں کے ساتھ ہمارا ٹیلی ویژن پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن آئیے پروگرام شروع کرتے ہیں آج کے سیربین کے اہم موضوع سے، جو ہے پاکستان میں فوج کی نگرانی والی خصوصی عدالتوں کے قیام کی تجویز. ایسی عدالتوں کے فوائد کیا ہو سکتے ہیں اور ممکنہ منفی اثرات کیا ہو سکتے ہیں، اس پر ہم نظر ڈالیں گے. آج پاکستان میں قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، جس میں یہ توقع کی جا رہی تھی کہ فوجی عدالتوں کے قیام کے معاملے پر بات ہوگی اور اس کو آگے بڑھایا جائے گا، تاہم ایسا ہوا نہیں. ہمارے ساتھ ہی آصف فاروقی اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں. آصف، بتائیے کیا تفصیلات ہیں، آج کے اجلاس میں کیا ہوا؟
دیکھیے، آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا ہے، جو پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملہ ہوا تھا اس کے بعد پہلا اجلاس ہے. تو اس پر بحث جو ہے وہ باضابطہ طور پر شروع کی گئی ہے اور مختلف ارکان اسمبلی جو ہیں وہ اس سانحے کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. اور اسی دوران بعض ارکان جو ہیں انہوں نے فوجی عدالتوں کے قیام پر بھی اظہار خیال کیا ہے، لیکن رسمی طور پر جو توقع کی جا رہی تھی کہ شاید حکومت اس پر بحث کے لیے سامنے اس کو لے کر آئے یا کوئی قانونی مسودہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں پیش کیا جائے، تو ایسا کچھ نہیں ہوا. رسمی طور پہ بحث نہیں ہوئی، لیکن غیر رسمی طور پر ارکان اپنے اپنے طور پر اس موضوع پر اظہار خیال ضرور کر رہے ہیں.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں، مطلب اس پہ قانون سازی یا اس پہ بحث کا عمل کب ہوگا، اس معاملہ کس طرح آگے بڑھے گا اب؟
دیکھیے امبر، وزیراعظم نواز شریف نے کل صبح آل پارٹیز کانفرنس یعنی کل جماعتی کانفرنس بلائی ہے، جس میں تمام بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے رہنماؤں کو بلایا گیا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فوجی قیادت جو ہے وہ بھی اس اجلاس میں موجود ہوگی، اور بعض حکومتی اہلکاروں سے ہماری بات ہوئی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ کل حتمی طور پر وہ جو مسودہ ہے، جو آئین میں ترمیم ہے یا قانون میں ترمیم ہے یا جو بھی وہ انہوں نے کرنا ہے، اس پر کل حتمی فیصلہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہی اس پر کل ہی کوئی عملی کارروائی شروع کی جائے گی. اگر آئینی ترمیم کی ضرورت ہے تو وہ آئینی ترمیم قومی اسمبلی کے شام کے اجلاس میں پیش کی جا سکتی ہے، اور اگر اس کی ضرورت نہیں ہے تو بھی اس کو کل ہی عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی جائے گی.
اچھا، تو کل تک امکان ہے کہ یہ مسودہ منظور ہو جائے گا. اسلام آباد سے آصف فاروقی، تفصیلات بتانے کا بہت شکریہ. اور قومی اسمبلی کے اجلاس سے پہلے کور کمانڈرز کا اجلاس بھی ہوا، اور فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کے شروع کرنے، دہشت گردی سے نمٹنے کے حوالے سے، فوجی عدالتوں کے حوالے سے اس امید کا اظہار کیا کہ ملک کی سیاسی قیادت وسیع پیمانے پر ہونے والے اتفاق رائے کو چھوٹے معاملات کی وجہ سے ضائع نہیں کرے گی. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے عادل شاہ زیب سے.
جنرل راحیل شریف کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس جی ایچ کیو راول پنڈی میں منعقد ہوئی. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں بتایا گیا ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس میں ملک کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی اور جاری آپریشنز کے جائزے کے علاوہ انٹیلیجنس بنیادوں پر ہونے والی کاروائیوں کا بھی جائزہ لیا گیا. اس اجلاس میں آرمی چیف نے فوج کی جانب سے قومی ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے ہونے والی پیش رفت پر بھی بات کی. کانفرنس کے شرکاء نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ ملک کی سیاسی قیادت وسیع پیمانے پر ہونے والے سیاسی اتفاق رائے کو چھوٹے معاملات کی وجہ سے ضائع نہیں کرے گی۔ آرمی چیف نے اپنے خطاب میں ملک کی سیاسی قیادت کی جانب سے کل جماعتی کانفرنس میں کیے جانے والے عزم کی تعریف کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پوری قوم دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کے خلاف جرت مندانہ اور بامقصد فیصلوں کے لیے ملک کی سیاسی اور فوجی قیادت کی جانب دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے اس توقع کا اظہار بھی کیا کہ ملک کے تمام ادارے وقت ضائع کیے بغیر قومی ایکشن پلان پر عمل درآمد کریں گے۔ کانفرنس کے شرکاء نے پشاور سانحے میں ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کیا اور اس عزم کا اعادہ بھی کہ پاکستان کی سرزمین سے آخری دہشت گرد کے خاتمے تک ان کے خلاف جاری آپریشن نہیں روکے جائیں گے۔ دوسری جانب سرکاری ٹی وی کے مطابق پاکستانی وزیراعظم نواز شریف کی سربراہی میں منعقد ہونے والے اجلاس میں انسداد دہشت گردی کے لیے بنائے جانے والے قومی ایکشن پلان پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ شہریوں کا تحفظ کیا جائے گا۔ اس سے قبل وزیراعظم نے فوجی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کے قانونی ماہرین پر مشتمل کمیٹی کے اجلاس میں بھی شرکت کی۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنا رہے تھے عادل شاہزیب۔ اور پاکستان میں فوجی عدالتوں کے قیام پر سیاستدانوں نے کئی خدشات کا اظہار کیا ہے، خاص طور پر ان جماعتوں نے جو فوجی حکومتوں کے خلاف لڑتی رہی ہیں۔ عامی پبلک اسکول پر دہشت گرد حملے کے بعد کل جماعتی اجلاس میں خصوصی عدالتوں پر اتفاق ہوا تھا، لیکن اب اس پر خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ میں نے حزب اختلاف کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر اطلاعات قمر الزمان قائرہ سے اس بارے میں بات کی اور ان سے پوچھا کہ اس وقت فوجی عدالتوں کے معاملے پر پیپلز پارٹی کا موقف ہے کیا۔
ہم ہمیشہ فوجی عدالتوں کے سویلین مقدمات کو سننے کے مخالف رہے ہیں، لیکن اس وقت کیونکہ پاکستان میں ایک ایکسٹرارڈنری سچویشن ہے، جو فائٹ اس وقت کر رہی ہیں ہماری ایجنسیز فوج اور باقی، یہ ان کی ریکمنڈیشن تھی کہ جو لوگ اس میں پکڑے جاتے ہیں ان کو پکڑ کے ایک نارمل ٹرائل کورٹ کے ذریعے جو توقع کی جاتی ہے وہ وہاں پوری کرنا ممکن نہیں نظر آتا۔ ان ججز کو بھی سیکورٹی دینا پرابلم ہے، لہٰذا گورنمنٹ کی طرف سے یہ تجویز تھی کہ ہمیں ایکسٹرارڈنری میئرز کرنے ہیں اور ان ٹیررسٹوں کو، خاص طور پہ جو مذہبی دہشت گردی میں انتہا پسندی میں ریاست کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو ان کے خلاف ہمیں چاہیے میکنزم۔ اس کے لیے بڑے نیرو ڈاؤن سکوپ کے تحت اور بڑے لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہم ساری قومی قیادت نے اکٹھے ہو کے، صرف پیپلز پارٹی نے نہیں، ساری قومی قیادت نے اس پہ اتفاق کیا تھا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے اگر آئینی ترمیم کی ضرورت ہو تو وہ کرنی پڑے گی، نہیں تو لا کے اندر امینڈمنٹ کر کے اگر اس کا راستہ نکالا جا سکے تو بہتر ہے۔ ہماری اور گورنمنٹ کی ٹیم لیگل ایڈجسٹمنٹس، لیگل امینڈمنٹ کرنے کے بعد راستہ نکال رہی ہے کہ ہمیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی طرف نہ جانا پڑے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عدالت کے خلاف مخالفت کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ آئین میں ترمیم کو اوائڈ کیا جائے، اور اگر آئین کی ترمیم کے بغیر راستہ نکل سکتا ہے تو نکالا جانا چاہیے، وہ نکل سکتا ہے ہمارے خیال میں اور گورنمنٹ کی ٹیم کے خیال میں، وہ ایک بہتر راستہ ہوگا۔
آپ نے کہا جن علاقوں میں یہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے ان لوگوں کے مقدمات کے لیے عدالتیں بنائی جائیں، لیکن پورے ملک میں جو دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں، جو منصوبہ بندی میں ملوث ہیں، ان کا بھی مقدمہ ان عدالتوں میں ہوگا؟
اس کی ڈیٹیل اب آئے گی تو اس پہ کمنٹ کریں گے۔ ہاں، کنسپچولی یہ بات درست ہے کہ وہ لوگ جو مذہب اور فرقے کی بنیاد پہ فساد پھیلاتے ہیں، ریاست کے خلاف ہتھیار بند ہوتے ہیں، قتل عام کرتے ہیں، ان کے خلاف اس کا نیرو ڈاؤن بالکل ہے اسکوپ، ان کے خلاف اس کا استعمال ہوگا۔ دوسرا، پوپا ہمارا جو پروینشن آف پاکستان ایکٹ ہے، اس کے تحت عدالتیں بن رہی ہیں، اس کے تحت ٹرائل ہوگا، ATA کے تحت ٹرائل ہوگا، وہ کورٹیں اپنی جگہ کام کریں گی۔
اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہی مناسب طریقہ ہے ایکسٹرارڈنری سرکمسٹانس میں یہ ایکسٹرارڈنری میجر؟
اگر آپ کی حکومت اور آپ کے لا انفورسر دونوں اکٹھے ہو کے ساری قومی قیادت کے سامنے یہ نقطہ نظر رکھتے ہیں، اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اب تو ایکسٹرارڈنری صورتحال کا سامنا ہے اس وقت ہمیں، تو پھر بجائے اس کے خالی تنقید کی جائے، جو پازیٹو وے آؤٹس ہیں، بھلے وہ مشکل ہے، بھلے ہمارے لیے آسان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو ایکسٹرارڈنری میئرز لینے پڑیں گے۔
اچھا، کچھ لوگوں کے اس بارے میں کافی خدشات ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اس کے منفی اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟
دیکھیے، ماضی میں مارشل لا لگتے رہے اور مارشل لا کی عدالتیں جو ہیں، ملٹری کورٹس بڑے سخت فیصلے کرتی رہی، ہم اس کا شکار رہے ہیں، اس لیے ایک تحفظ موجود ہے، لیکن بہرحال ان تحفظات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اس لا کو ابیوز نہ کیا جائے، جس طرح ماضی میں اے ٹی اے کے قوانین سیاستدانوں پر بھی لاگو کر دیے گئے، عام کرائم پہ بھی لاگو کر دیے گئے، غلط مقدمات میں لوگوں کو الجھا دیا گیا، تو اس کا سکوپ وہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جنرلی ایک تحفظ ہے، گورنمنٹ کو بھی یہ تحفظ ہے، ہمیں ساری جماعتوں کو بھی ہے، ہم سارے اس کی مانیٹرنگ کریں گے، دیکھیں گے کہ اس کو ابیوز نہ کیا جا سکے۔
لیکن فرض کریں کچھ سیاستدان ہوں جن کے دہشت گردوں سے تعلقات رہے ہیں، رابطے رہے ہیں، تو پھر وہ کیا سمجھا جائے گا کہ ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟
دیکھیے، رابطے رہے ہیں، آپریشنل رہے ہیں، دو الگ صورتحال ہے، اس کے لیے قوانین موجود ہیں۔ کوئی لوگ جو آپریشنلی حکومت کے خلاف ہتھیار بند ہیں، ان کو لیڈ کر رہے ہیں، ان کے خلاف اس کے تحت مقدمے چل سکتے ہیں۔ اس کے لیے تخصیص نہیں ہے کہ وہ سیاستدان ہے، وہ کاروباری ہے، وہ میڈیا پرسن ہے، وہ کون ہے، وہ whosoever he is۔
قائد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی جلدی یہ کام ہو جائے گا؟ کیونکہ یہ بھی بڑی تنقید ہوئی کہ تاخیر۔
بالکل، گورنمنٹ کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی بھی جو ڈیبیٹ ہے، دیکھیں نا، اس نے ایک ڈیبیٹ نے عجیب رنگ لے لیا۔ ساری دنیا کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جی پارلیمان کے اندر بیٹھی ہوئی جماعتیں کوئی غیر آئینی کام کر رہی ہیں۔ یہ بحث چھیڑ دی گئی میڈیا میں کہ جی یہ غیر آئینی ہے، ہر بندہ کہہ رہا ہے جی غیر آئینی ہے۔ ہاں، پاکستان میں کیا مسلح افواج کے سربراہ نے، حکومت نے، اپوزیشن نے، کسی نے کہا کہ یہ آئینی ہے؟ اس وقت جو آئینی اسٹرکچر ہے اس کے تحت یہ غیر آئینی ہے، اس وقت جو لیگل اسٹرکچر ہے اس کے تحت بھی یہ غیر قانونی ہے۔ اگر اس کو بنایا جائے گا تو آئین کے اندر یا قانون کے اندر ترمیم کر کے وہ پروویژن پیدا کی جائے گی اور انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہوگا۔ کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے، انڈر دی کانسٹیٹیوشن یہ فریم ورک بنے گا، اور وہ سبجیکٹ ٹو ریویو آف دی کورٹس بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو وہاں بھی اس کا ریویو ہو جائے گا، اور یہ فائنل پارلیمان سے اپروو ہو کے اینڈ دین اگر سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو سپریم کورٹ سے کلیئر ہونے کے بعد ہی لاگو ہوگا۔
ٹائم فریم کیا سمجھتے ہیں آپ؟
لاگو تو جتنی جلدی گورنمنٹ کرے جی، جتنی جلدی ممکن ہو ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر پارلیمان کے دونوں ہاؤسز کی ڈیبیٹ ہونی ہے، اسٹرکچرز بننے ہیں، پھر اگر یہ سپریم کورٹ میں جا کے چیلنج ہو جاتا ہے، جو کہ امکان نظر آتا ہے ہوگا، تو پھر وہاں پہ بھی مجھے اس ٹائم کا اندازہ نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ معاملہ اب دنوں کا ہونا چاہیے، ہفتوں کا نہیں۔
لیکن یہ تو اتنے مرحلے ہیں۔
میں یہی کہہ رہا ہوں جی، کوشش کرنی چاہیے کہ ڈیز ریزالو ہو جائے، لیکن جو ضروری ٹائم ہے، بہرحال قانون سازی میں ضروری ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے، اس میں ہیسٹ بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔
یہ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے قمر الزمان قائرہ۔ لیکن ان خصوصی عدالتوں پر فوجی حلقوں کی رائے کیا ہے؟ اس پر میں نے بات کی فوج کے سابق ترجمان ریٹائرڈ جنرل اطہر عباس سے، اور ان سے پوچھا کہ اس بارے میں فوج میں بے تابی کیوں ہے۔
فوج میں بے تابی کے متعلق میرے پاس کوئی ایسی معلومات تو نہیں ہے، لیکن جہاں تک ڈیمانڈ کا تعلق تھا اس کو منسوخ کیا گیا ہے۔ آرمی چیف خود موجود تھے، انہوں نے ہی ڈیمانڈ دی تھی کہ چونکہ اینٹی ٹیررزم کورٹ کام نہیں کر رہے ہیں اور وہاں سے سزائیں نہیں ہو رہی ہیں، اس وجہ سے خاص طور پہ جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں ان میں نامی گرامی دہشت گرد بھی ہیں اور ان کو سزائیں نہیں ہو پا رہی ہیں، جب تک سزا کے ساتھ اس کو نہیں منسلک کیا جائے گا جو فوجی آپریشن ہو رہا ہے اور جو دہشت گرد پکڑے جا رہے ہیں، اور وہ اسی عدالتی نظام میں گھوم پھر کے پھر رہا ہو جائیں گے یا جیل سے بیٹھ کے اپنی جو دھڑے ہیں اور جو آرگنائزیشن ہیں ان کو چلاتے رہیں گے، تو اس طریقے سے تو اس پہ قابو نہیں پایا جا سکے گا۔
اس پہ کام بھی ہو رہا ہے پارلیمان کے ذریعے، سیاستدانوں کے ذریعے، لیکن بہت جلدی نہیں ہو رہا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جلد بازی کی ضرورت ہے؟
میں چونکہ ذاتی طور پہ بھی منسلک رہا ہوں، خاص طور پہ جب اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں ترامیم کا معاملہ آیا تھا، اس میں جی ایچ کیو کی طرف سے جیک برانچ تھی اور اس کے روابط تھے لا منسٹری کے ساتھ، اور اس میں قانونی ماہرین بھی بیٹھے تھے، لیکن اتنا یہ سلو پروسیس تھا اور اس میں اتنی دیر لگی، 4 سال کے عرصے میں جو ضروری ترامیم چاہیے تھی اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں وہ ہم لا سکے، اور اس کے بعد جب وہ اینٹی ٹیررزم کورٹ کے حوالے کی گئی کہ جی آپ ان کو ٹرائل کریں، تو نتیجہ سب کے سامنے ہے کہ کتنوں کو ٹرائی کیا گیا، کتنے اس میں سے نکل گئے۔ وہ ایک مسئلہ جو ہے پور انویسٹیگیشن، ویک پروزیکیوشن، جو وہ جج صاحب بیٹھتے ہیں عدالت کے اندر ان کو اپنے خطرات ہیں، وٹنس پروٹیکشن پروگرام نہیں ہے۔ اس وقت اگر سیویلینز کا یہ سٹینڈ ہے کہ جی ملٹری کورس کو نہیں ہونا چاہیے، ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ملٹری کورس ایک پرماننٹ حل نہیں ہے، لیکن جس حالت جنگ میں ہم اس وقت ہیں اور جو نظام اس کو ڈلیور نہیں کر پا رہا ہے اور اس کی ضرورت ہے، سزائیں دینا ضروری ہے ان دہشت گردوں کو، اگر ان کو سزا نہیں مل رہی ہے تو کسی قسم کا ان کو ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، اس وجہ سے وہ یہ دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے۔ اور فوج کی ایک ڈیمانڈ بالکل جائز ہے کہ ان کو سزائے دینے کا طریقہ آپ ٹیمپریری رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اینٹی ٹیررزم کورس کو آپ ریسورس کریں, اس کو پروٹیکشن پرووائڈ کریں. دنیا نے 9/11 کے بعد اپنے جتنے ٹیررزم کے قوانین تھے, ایکٹ تھے, ان میں ترامیم کی تھی. موجودہ صورتحال جو ہے جس کا ہمیں سامنا ہے, اس میں یہ ضروری ہے کہ جو بھی عدالت ہو وہ ان کو فوری اسپیڈی ٹرائل کرے اور ان کو سزا دے. اس میں اگر وہ سمجھتے ہیں مس کیریج آف جسٹس ہے تو اس کے اندر پھر سپریم کورٹ بیٹھا ہے. میرے خیال ہے ابھی معاملہ آ گیا ہے کہ آئینی حدود یا آئینی ترمیم اس میں لانے کے بجائے آرمی ایکٹ کو اس میں ترمیم کی جائے گی اور اس کے ذریعے فوجی عدالتیں بنے. تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جو کیپیسٹی پرابلم ہے اس وقت اداروں کی, پولیس ہے, اس میں لوور عدلیہ ہے, اس میں پروسیکیوشن کا پورا سسٹم ہے, جب گراؤنڈ ورک آتا ہے اور ان کا عملی اقدامات کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ نظر آتا ہے کہ جی اس میں مسائل اتنے زیادہ ہیں, تھریٹ کا لیول اتنا ہے کہ کسی جج کو وہ ٹکنے نہیں دیتے ہیں, کسی پروسیکیوٹر کو وہ زندہ نہیں رہنے دیتے ہیں, وٹنس کے الگ مسائل ہیں کہ کون آ کے گواہی دے گا. یہ سب حالات جو ہیں سب کے سامنے ہیں اور نظر آ رہے ہیں. ان سب کے ہوتے ہوئے اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اسی نظام کو صحیح کر کے ہم اسی نظام کے ذریعے سزائیں دلوائیں گے اور سسٹم کو چلائیں گے تو ضرور چلائیں. اسی کا کام جس کو ساجے والی بات ہے ہونا وہی چاہیے, لیکن اس حالات میں جس میں ہم ہیں اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی ایسا نظام ٹیمپریری طور پہ عارضی طور پہ لائیں.
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان عدالتوں میں جو مقدمات چلیں گے جن لوگوں کے خلاف, وہ تمام مذہبی دہشت گردوں کے خلاف چلیں گے یا صرف مخصوص گروہوں کے خلاف؟
جو بھی پولیٹیکل کنسنسس ہوا ہے ہر قسم کا دہشت گرد اس میں شامل ہوگا, جو کہ ریاست کے خلاف دہشت گردی کر رہے ہیں ان کے کیسز فوجی عدالتوں میں آئیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ اس میں ہر قسم کے دہشت گرد کو شامل ہونا چاہیے.
صرف مذہبی دہشت گرد؟
ہر قسم کے دہشت گرد اس میں شامل ہونے چاہیے, جو بھی مذہبی دہشت گرد بھی ہیں, فرقہ وارانہ دہشت گرد بھی ہیں, جو ریاست کے خلاف دہشت گردی کر رہے ہیں, نہ صرف فوجیوں کے خلاف یا فوجی انسٹالیشن کے خلاف بلکہ جو کہ سویلینس کے خلاف بھی دہشت گردی کر رہے ہیں.
تو یہ بھی امکان ہے کہ قوم پرست جو جماعتیں ہیں اور جو تحریکیں ہیں ان کے خلاف بھی مقدمات چلیں گے فوجی عدالتوں میں؟
میں اس وقت قیاس آرائی سے گریز کروں گا, لیکن جو بھی ریاست کے خلاف کسی قسم کی تنظیم دہشت گردی کر رہی ہے ان سب کے مقدمات تو اس میں آئیں گے.
یہ تھے دفاعی تجزیہ کار فوج کے سابق ترجمان ریٹائرڈ جنرل اطہر عباس. اور رہا سوال کہ فوجی عدالتوں کے قیام کا مسئلہ بین الاقوامی قانون کے مطابق ہوگا یا نہیں, ہمارے ساتھی آصف فاروقی نے بین الاقوامی قانون کے ماہر اور پاکستان کے سابق وزیر قانون احمر بلال صوفی سے پوچھا کہ ان کے خیال میں کیا مجوزہ فوجی عدالتیں انصاف کے بین الاقوامی قوانین پر پورا اترتی ہیں.
دیکھیے اس کو اس طرح سے دیکھیے کہ ایک ہے حالت امن, ایک ہے حالت جنگ یا لا, اور اس دونوں پہ قوانین کا اطلاق سیپریٹ ہے. حالت امن پر لا آف پیس اپلائی کرتا ہے, نارمل کانسٹیٹیوشن اپلائی کرتا ہے, کانسٹیٹیوشن کی فنڈامنٹل گارنٹیز اپلائی کرتی ہیں. وہاں کوئی پیرلل سٹرکچر لائیں گے تو اس کو کرٹیسزم آئے گا. پھر ایک ہے حالت جنگ, حالت جنگ میں لا آف وار اپلائی کرتا ہے, اور انٹرنل حالت جنگ کو انٹرنیشنل نان انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ انٹرنیشنلی کہا جاتا ہے. حالت جنگ میں جب کوئی ملک ہوتا ہے اور وہ نوٹیفائی کرے کہ میں اس پوزیشن میں ہوں تو پھر کچھ قوانین کے ایسا اطلاق ہو سکتا ہے جو حالت امن میں نہیں ہوتا. مثلا ڈیٹینشن فریم ورک آپ حالت جنگ میں بنا سکتے ہیں ڈیورنگ دا ڈیوریشن آف دا کانفلکٹ. اسی طرح کچھ خصوصی عدالتیں بھی بنا سکتے ہیں جن کی پیرلل جو ہے ہم اسے وار ٹریبیونل سے مشابہت زیادہ دیں گے بجائے ڈومیسٹک کورٹس کے انوائرمنٹ سے, کہ جو نان سٹیٹ ایکٹر کو وار کرائمز کمٹ کرتا ہے تو اس کے لیے کچھ خصوصی عدالتیں بنائی جا سکتی ہیں.
تو ہمارے پاس کوئی مثال حالیہ تاریخ سے دنیا کی ملتی ہے کہ حالت جنگ کسی ملک نے داخلی طور پہ ڈکلیئر کی ہو اور اس کے بعد وہ والے قوانین لگائے ہوں جس کے تحت خصوصی عدالتیں بنی ہیں اور خصوصی ماحول کریٹ کیا گیا ہو؟
اسپیشلی آپ عراق میں آپ دیکھیے, عراق میں جو آپ کے ٹرائل کا فریم ورک بنا اس کا اسی طرح بنا. جو ایون بنگلہ دیش نے اسپیشل ٹریبیونل بنائے تھے 1971 کے بعد, جس میں یہ آپ کے سامنے اگزامپلز ہیں, کئی اور ممالک میں اس طرح کے اگزامپلز آپ کو نظر آتے ہیں کہ آپ ڈیوریشن آف کانفلکٹ کے دوران آپ ڈیٹینشن فریم ورک کا اسٹرکچر بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ بیکاز حالت جنگ ہے کیا, اٹس ٹیکنیکلی اے ڈیروگیشن فرام انٹرنیشنل ہیومن رائٹس فریم ورک. جب آپ کانفلکٹ زون میں چلے گئے تو آپ نے اسٹیٹ کو لائسنس دے دیا ٹو انفورس دا کانسٹیٹیوشن. سو انٹرنیشنل لا میں آپ اسے کہتے ہیں کہ کچھ کچھ ہیومن رائٹس ایسے جہاں سے آپ ڈیروگیٹ کر سکتے ہیں ان سلیکٹو سرکمسٹانسز.
تو یہ جو لا آف وار کی بات کر رہے ہیں آپ, جنگ کا قانون, یہ پھر بین الاقوامی سطح پہ بھی یہ ایکسیپٹیبل ہوگا؟
یہ ایکسیپٹیبل ہے, ہوگا نہیں, ہے. انٹرنیشنل لا میں, انٹرنیشنل قوانین میں لا آف آرم کانفلکٹ لا آف وار کے طور پر متعارف ہے, اور اس میں چیز طے ہے کہ اس میں کچھ آپ کو دی جاتی ہیں, آپ ڈیروگیٹ کر سکتے ہیں ہیومن رائٹ سے فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم. بیکاز دیکھیں نا, آپ نے فوج بلائی کیوں ہے؟ آپ نے فوج اس لیے بلائی ہے کہ عام سٹیزن کا فنڈامنٹل رائٹ ٹو لائف از انڈر کوشچن اینڈ چیلنج.
یہ تھے بین الاقوامی قانون کے ماہر اور پاکستان کے سابق وزیر قانون احمد بلال صوفی, جو ہمارے ساتھی آصف فاروقی سے بات کر رہے تھے. فوجی عدالتوں پر بحث ہم جاری رکھیں گے. سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں,
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. امبر شمسی, بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اب کھیلوں کی خبریں سنیے زیشان حیدر سے.
پاکستانی کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر محمد حفیظ, جو آج کل مشکوک بالنگ ایکشن کی وجہ سے پابندی کی زد میں ہیں, حال ہی میں بھارتی شہر چنئی گئے, جہاں انہوں نے اپنے بالنگ ایکشن کا غیر رسمی ٹیسٹ کروا لیا ہے اور ان کے اس ٹیسٹ کی رپورٹ 7 دن میں آنے کا امکان ہے. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے شری راما چندرا آرتھروسکوپی اینڈ سپورٹس سائنس سینٹر کے انچارج رمیش سبرامنیم نے بتایا کہ محمد حفیظ کا غیر رسمی ٹیسٹ ہو گیا ہے اور وہ واپس پاکستان لوٹ گئے ہیں. رمیش نے مزید بتایا, وہ کہہ رہے ہیں کہ امید ہے کہ 7 جنوری سے پہلے محمد حفیظ کے ٹیسٹ کی رپورٹ آ جائے, لیکن عام طور پر اسے 7 دن لگتے ہیں. آئی سی سی کی جانب سے ورلڈ کپ کے لیے حتمی 15 رکنی ٹیم کا اعلان کرنے کی مقررہ تاریخ 7 جنوری ہے. جنوبی افریقہ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ کل سے کیپ ٹاؤن میں شروع ہو رہا ہے. ویسٹ انڈیز کے کپتان دنیش رامدین کا کہنا ہے کہ وہ تیسرے ٹیسٹ میچ میں بھرپور واپسی کریں گے اور سیریز کو برابر کرنے کی کوشش کریں گے. جنوبی افریقہ نے پہلے ٹیسٹ میچ میں 1 اننگ اور 220 رن سے کامیابی حاصل کی تھی, جبکہ دوسرا ٹیسٹ میچ برابری پر ختم ہوا تھا. آسٹریلیا کے ڈیو واٹمور زمبابوے کرکٹ ٹیم کے نئے کوچ مقرر ہو گئے ہیں. 60 سالہ ڈیو واٹمور نے زمبابوے کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ بطور کوچ مارچ 2015 تک کا معاہدہ کیا ہے. ڈیو واٹمور اس سے قبل پاکستان, بنگلہ دیش اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیموں کی کوچنگ کر چکے ہیں. اور مینچیسٹر یونائیٹڈ کے مینیجر لوئس وین گال نے اسٹوک سٹی کے خلاف آج ہونے والے پریمیئر لیگ کے میچ سے قبل کہا ہے کہ ان کی ٹیم اس سیزن میں اپنے ہوم گراؤنڈ کے علاوہ بھی اچھی کارکردگی دکھا چکی ہے. وین گال کا کہنا ہے کہ مینچیسٹر یونائیٹڈ کی ٹیم میں پریمیئر لیگ کے ہر ہفتے بہتری آ رہی ہے. ان کا کہنا تھا, لوئس وین گال کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے گراؤنڈ کے علاوہ کھیلے گئے گزشتہ میچز میں آرسنل اور ساؤتھ ہیمپٹن کو شکست دے چکے ہیں, لہٰذا ہمیں اسٹوک سٹی کے خلاف بھی ایسی ہی کارکردگی دکھانی ہوگی.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی زیشان حیدر سے. کوئٹہ میں آج بلوچستان میں لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم نے ایک اخباری کانفرنس میں گزشتہ سال کے دوران صوبے سے جبری طور پر لاپتہ ہو جانے والے افراد اور تشدد زدہ لاشوں کی برآمد کی تعداد بتائی. اس کی تفصیل سنیے گا پروگرام کے دوسرے حصے میں. اب سربین کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا, سنیے سارہ حسن سے.
پاکستان میں انسداد دہشت گردی کے لیے فوجی عدالتوں کے قیام کی تجویز پر تاحال امر دراوت نہیں ہو سکا. ادھر فوج کا کہنا ہے کہ سیاسی قیادت قومی اتفاق رائے کو چھوٹے معاملات پر ضائع نہ کرے. پاکستان کی وفاقی حکومت نے ذکی الرحمان لکھوی کی نظر بندی معطل کرنے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. مصر کی اعلی ترین عدالت نے جیل میں قید الجزیرہ کے 3 صحافیوں پر دوبارہ مقدمہ چلانے کا حکم دیا ہے. چین کے دارالحکومت بیجنگ میں نئے سال کی تقریبات کے دوران بھگدڑ مچنے سے تقریباً 36 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 47 زخمی ہیں۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کے مطابق شام کی لڑائی میں 2014 مہلک ترین سال رہا اور ایک سال میں 76,000 افراد مارے گئے۔ فلپائن میں گزشتہ ہفتے آنے والے سیلاب کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد 54 ہو گئی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں، اور اب پروگرام میں بات جاری رکھتے ہیں پاکستان میں فوجی عدالتوں کے قیام پر۔ پاکستان میں حکومت نے دہشت گردی کے مقدمات تیزی سے نمٹانے کے لیے فوجی افسروں کی سربراہی میں خصوصی عدالتیں بنانے کا اصولی فیصلہ کیا ہے، اور ان عدالتوں کے قیام کے طریقہ کار پر سیاسی اور فوجی قیادت کے درمیان مشاورت کا عمل اب آخری مراحل میں ہے، لیکن ان کے طریقہ کار پر کچھ تحفظات بھی سامنے آئے ہیں۔ ہمارے نامہ نگار آصف فاروقی نے فوجی عدالتوں پر اٹھنے والے اعتراضات کا احاطہ کیا ہے اس رپورٹ میں، جو کہ ایک سوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے۔
ظاہر خان نے آج کا دن راولپنڈی کی عدالت کے احاطے میں اپنے وکیل کے ساتھ قانونی مشاورت میں گزارا۔ وہ فوج کے سابق ملازم ہیں، انہیں فوجی نظم کی خلاف ورزی اور دہشت گردی جیسے الزامات پر 3 مرتبہ فوجی عدالت میں مقدمات کا سامنا کرنا پڑا۔ 5 سال سزا پانے اور اس دوران ذہنی امراض کے مرکز میں بند رہنے کے بعد انہوں نے سول عدالت کا رخ کیا ہے۔ ظاہر خان کہتے ہیں کہ فوجی عدالت نے ان کے ساتھ ناانصافی کی اور ان کے ماضی کے ساتھ ساتھ مستقبل بھی تاریکی سے بھر دیا۔
انہوں نے ڈاکومنٹس پر بھی لکھا ہے کہ یہ سیوا نوکری کے لیے ان فٹ ہے، ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں، تو 13 سال میرے یہ ضائع ہو گئے۔ ابھی دیکھتے ہیں نا، اس سے فیصلے کے انتظار میں ہوں کہ یہ ہائی کورٹ سے یہ جو میں نے اپیل کیا ہے نا، تو آگے پھر میں فیصلہ کروں گا، ابھی اس کے انتظار میں ہوں۔
ظاہر خان کے وکیل ہیں انعام الرحیم ایڈوکیٹ، جو خود بھی سابق فوجی افسر ہیں اور فوجی عدالت کے جج بھی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے ظاہر خان کو انصاف دلانے کے لیے سول عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، کیونکہ ان کے خیال میں فوجی افسر کی سربراہی میں بننے والی عدالت انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔
وہ اصل میں وہ ایک تو قانون سے ناواقف ہوتا ہے، اس کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی پکڑ کے لایا گیا، اس کے اوپر چارج شیٹ لکھی ہوئی ہے، وہ اس چارج شیٹ کو پڑھتا ہے، اس کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ رائٹ آف ڈیفینس کو دینا ہے، اس کو ایک حق دیا، اسے پوچھا جائے کہ آپ کا کوئی وکیل ہے، اس کو لانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کوشش کرتا ہے، اس کو ٹائم اورینٹڈ ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے 7 ڈیز کے اندر ایک رپورٹ دینی ہے، اس 7 ڈیز کے اندر ہی رشز ایوری تھنگ اور وہ ڈیسیژن دے کے چلا جاتا ہے۔
پشاور میں اسکول پر حملے کے بعد ملکی سیاسی اور فوجی قیادت نے دہشت گردوں کو فوری سزائیں دینے کے لیے اسی طرح کی فوجی عدالتیں بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان عدالتوں کے سربراہ اسی طرح کے فوجی افسر ہوں گے جو فوجی قوانین سے واقف ہوں گے۔ فوجی قوانین اور تفتیش کے طریقہ کار سے واقف کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم کہتے ہیں کہ فوجی عدالتی طریقہ کار میں جو خامیاں ہیں ان کی موجودگی میں عام شہریوں کو ان عدالتوں کی کسوٹی پر پرکھنا انصاف کے اصولوں کے منافی ہوگا۔
ایک ہی جنرل فارمیشن کمانڈر ہے، وہ اریسٹ کر رہا ہے، وہ انویسٹیگیٹ کر رہا ہے، وہی ٹرائل کر رہا ہے، اپیل کورٹ بھی وہی بنا رہا ہے، تو وہاں کیسے انصاف ملے گا؟ فوجی عدالتیں تو ڈرانے کے لیے بنائی جاتی ہیں، کنکرڈ ایریا میں بنتی ہیں، جو کنسپٹ ہے ملٹی لا کا۔
ان اعتراضات کے باوجود حکومت نے اس بارے میں قانون سازی کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے، اور اس مقصد کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس بھی طے شدہ شیڈیول سے چند روز پہلے ہی آج بلایا گیا ہے۔ حکومت بضد ہے کہ فوجی عدالتیں ہی دہشت گردی کے مرض کا علاج ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف نے گزشتہ روز سینٹ میں جذباتی خطاب میں کہا کہ سیاسی اتفاق رائے کے بعد پارلیمنٹ کے ذریعے ان عدالتوں کے قیام میں حائل آئینی اور قانونی رکاوٹوں کو دور کیا جائے گا۔
یہ اتفاق رائے سے طے پایا تھا کہ ان عدالتوں میں صرف دہشت گردی کی وارداتوں کے مجرموں کے مقدمے چلائے جائیں گے۔ یہ بھی طے پا گیا تھا کہ ان عدالتوں کے لیے ایک مدت کا تعین کر لیا جائے۔ ہم نے اس سلسلے میں تمام قانونی اور آئینی اقدامات کا خاکہ تیار کر لیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم اتفاق رائے کے ساتھ پارلیمنٹ سے اس کی منظوری حاصل کر لیں گے۔
مبصرین کہتے ہیں کہ خصوصی عدالتیں ایسی چکنی ڈھلان ہے جس پر قدم رکھ کر حکومت شاید دہشت گردوں کو فوری سزاؤں کی منزل تک تیزی سے پہنچ جائے، لیکن یہ ڈھلان اسے انصاف کے اصولوں سے دور بھی لے جا سکتی ہے۔ آصف فاروقی، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور اب ذکر پاکستان کے صوبے بلوچستان کا، جہاں کوئٹہ میں آج لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم کے عہدیداروں نے ایک پریس کانفرنس کی، جس میں میڈیا کو گزشتہ سال کے دوران صوبے سے جبری طور پر لاپتہ کیے جانے والے افراد اور برآمد ہونے والی تشدد زدہ لاشوں کی تعداد کے بارے میں تفصیلات بتائیں۔ کوئٹہ سے محمد کاظم کی رپورٹ۔
پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وائس فارمیسنگ بلوچ پرسنز کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ نے کہا کہ گزشتہ سال کے دوران بھی بلوچستان سے لوگوں کو جبری طور پر لاپتہ کرنے اور تشدد زدہ لاشیں پھینکنے کا سلسلہ جاری رہا۔ ان کی تعداد کے بارے میں تنظیم کے سربراہ کا کہنا تھا،
2014 میں بلوچستان کے مختلف علاقوں سے 435 بلوچوں کو لاپتہ اور 455 لوگوں کی مسخ شدہ لاشیں ملی ہے، جن میں سے 107 مسخ شدہ لاشوں کی شناخت ہوئی ہے جو بلوچ تھے، اور 348 مسخ شدہ لاشیں ملی ہے جن کی شناخت نہ ہو سکی ہے، جن میں تو تک سے 10 سے زائد اجتماعی قبروں سے برآمد ہونے والی مسخ شدہ لاشیں بھی شامل ہیں۔
نصر اللہ بلوچ نے کہا کہ پہلے جو لاشیں پھینکی جاتی تھیں ان کی جیبوں میں پرچیاں ہوتی ہیں اور وہ زیادہ مسخ بھی نہیں ہوتی تھیں، لیکن اب نہ صرف ان کے چہروں کو مسخ کیا جاتا ہے بلکہ ان کی شناخت کو مشکل بنانے کے لیے ان پر تیزاب اور چونا بھی ڈالا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لاپتہ افراد کے لواحقین شدید ذہنی اذیت میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ جو تشدد زدہ لاشیں برآمد ہوتی ہیں ان کو فوری طور پر دفن نہ کیا جائے۔
ان مسخ شدہ لاشوں کو 2 یا 3 دن اسپتال میں رکھ کر دفنایا جاتا ہے اور یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ لاش کس کی تھی، جس کی وجہ سے لاپتہ افراد کے لواحقین شدید ذہنی اذیت میں مبتلا ہو کر ذہنی مریض بن چکے ہیں۔ یہ ایک اہم انسانی مسئلہ ہے، اس لیے ہم صوبہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان مسخ شدہ لاشوں کے حوالے سے سیور اسپتال کوئٹہ میں فوری طور پر ایک نیا سرد خانہ بنایا جائے اور کم از کم ایک مہینہ ان لاشوں کو سرد خانے میں رکھا جائے۔
موجودہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ان کا کہنا تھا،
موجودہ برسر اقتدار سیاسی تنظیموں نے اقتدار سے پہلے یہ وعدے کیے تھے کہ اقتدار میں آنے کے بعد سب سے پہلے ہم لاپتہ افراد اور مسخ شدہ لاشوں کا مسئلہ حل کریں گے اور ان کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اب یہ سیاسی تنظیمیں اقتدار میں آنے کے بعد اپنے وعدے بھول گئے، یہ خفیہ اداروں کے اختیارات کو کم کرنے کے بجائے ان کے غیر آئینی اقدامات کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں۔
وائس فارمیسنگ بلوچ پرسنز کے دعوے کے برعکس محکمہ داخلہ حکومت بلوچستان کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال بلوچستان سے مجموعی طور پر 164 افراد کی تشدد زدہ لاشیں برآمد ہوئیں، جن میں سے 71 لاشیں بلوچوں، 35 پشتونوں، 19 دیگر قومیتوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی تھیں، جبکہ 41 لاشیں ناقابل شناخت تھیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
ادھر پاکستان میں وفاقی حکومت نے سن 2008 میں ممبئی پر ہونے والے دہشت گرد حملے کے مقدمے کے مرکزی ملزم اور لشکر طیبہ سے تعلق رکھنے والے ذکی الرحمان لکھوی کی نظر بندی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے معطل کیے جانے کے فیصلے کو اب سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے غزنفر حیدر سے۔
وفاقی حکومت نے ممبئی حملے کے کیس کے مرکزی ملزم ذکی الرحمان لکھوی کی 3 ماہ کے لیے نظر بند کرنے کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے معطل کیے جانے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق وفاق نے جمعرات کو سپریم کورٹ میں پٹیشن جمع کرائی۔ اس پٹیشن میں وفاق نے موقف اختیار کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو وفاق کے نظر بند کرنے کے فیصلے کو معطل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ یاد رہے کہ رواں ماہ کی 26 تاریخ کو ذکی الرحمان لکھوی کے وکیل نے 16 MPO کے تحت اپنے موکل کی نظر بندی کو چیلنج کیا تھا اور عدالت نے اس ضمن میں حکومت سے 29 دسمبر کو جواب طلب کیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نور الحق قریشی نے اپنے حکم نامے میں لکھا تھا کہ وفاقی حکومت جواب داخل کرنے کے بجائے مزید مہلت مانگتی رہی، تاہم اس نے ان وجوہات کا ذکر نہیں کیا کہ انہیں کس سلسلے میں مہلت درکار ہے۔ خیال رہے کہ وفاقی حکومت نے گزشتہ ہفتے ذکی الرحمان لکھوی کی ضمانت منظور ہونے کے بعد انہیں خدشہ نقص امن کے تحت راولپنڈی کی اڈیالہ جیل ہی میں نظر بند کر دیا تھا۔ ادھر بھارتی حکومت نے ذکی الرحمان لکھوی کی ضمانت پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے پاکستانی حکومت پر زور دیا تھا کہ وہ اس عدالتی فیصلے کو اعلی عدالتوں میں چیلنج کرے۔ دوسری جانب مقامی عدالت نے جمعرات کو ممبئی کیس کے مرکزی ملزم ذکی الرحمان لکھوی کو 2 ہفتے کے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ ذکی الرحمان لکھوی کے وکیل رضوان عباسی نے بی بی سی کو بتایا کہ وہ اپنے موکل کی ضمانت کے لیے جمعے کو اپیل دائر کریں گے۔ لکھوی کے وکیل رضوان عباسی کے مطابق ان کے موکل کو 1-6 سال پرانا مقدمہ کھول کر پھنسایا جا رہا ہے، جس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ موکل گزشتہ 6 سال سے جیل میں ہے۔ یاد رہے کہ ذکی الرحمان لکھوی کو گزشتہ ماہ 30 دسمبر کو رہائی کے حکم نامے کے بعد ایک اور مقدمے میں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا تھا۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے سنی غزنفر حیدر سے. اور ایک بار پھر رخ کرتے ہیں پاکستان کے صوبے بلوچستان کا, جہاں سبی میں بم کے ایک دھماکے میں فرنٹیئر کور کا ایک اہلکار ہلاک اور چار دیگر افراد زخمی ہوئے ہیں. دوسری جانب فرنٹیئر کور کے پاکستان اور افغانستان کی سرحد کے ساتھ طویل خندق کھودی ہے. اس کی تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
بم دھماکے کا واقعہ سبی شہر میں پیش آیا. سبی پولیس کے اہلکار نے بتایا کہ نامعلوم افراد نے داپال قبرستان کے قریب دھماک خیز مواد نصب کیا تھا. دھماک خیز مواد کو سخت اڑایا گیا جب فرنٹیئر کور کے ایک گاڑی وہاں سے گزر رہی تھی. دھماکے سے ایف سی کا ایک اہلکار ہلاک جبکہ تین اہلکاروں سمیت چار افراد زخمی ہو گئے. اس دھماکے کی ذمہ داری کلا دماسکریت پسند تنظیم یونائیٹڈ بلوچ آرمی نے قبول کی ہے. بلوچستان میں اس وقت جو علاقے شورش سے متاثر ہیں ان علاقوں میں فرنٹیئر کور ایم فورس کے طور پر تعینات ہے. گزشتہ روز ایف سی کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق گزشتہ سال کے دوران شدت پسندوں نے فرنٹیئر کور کے اہلکاروں پر کل 450 حملے کیے. ان حملوں میں ایف سی کے 44 اہلکار ہلاک اور 129 زخمی ہوئے, جبکہ ایف سی کی کارروائیوں میں بھی متعدد شدت پسند ہلاک اور زخمی ہوئے, لیکن ان کی تعداد کا مذکورہ بیان میں ذکر نہیں کیا گیا. بیان میں اس خندق کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے جو کہ بلوچستان میں افغانستان کی سرحد کے ساتھ کھودی جا رہی ہے. افغانستان اور ایران کے ساتھ بلوچستان میں پاکستان کی 2100 کلومیٹر طویل سرحد لگتی ہے. ان سرحدی علاقوں میں نگرانی کا کام فرنٹیئر کور کی ذمہ داری ہے. بلوچستان میں اس وقت بدامنی کی جو صورتحال ہے, پاکستان کے حکام اس حوالے سے بیرونی مداخلت کی بات بھی کرتے ہیں اور اس حوالے سے افغانستان کے خفیہ اداروں پر بھی الزام عائد کرتے رہے ہیں. فرنٹیئر کور نے ایک سال قبل افغانستان کی سرحد کے ساتھ خندق کھودنے کا کام شروع کیا تھا. بیان میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ سال کے اختتام تک 470 کلومیٹر خندق کھودی جا چکی ہے, جس کا مقصد پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر سمگلروں اور شدت پسندوں کی دراندازی, منشیات اور اسلحے کی سمگلنگ پر نظر رکھنا اور روکنا ہے. انسانی سمگلنگ کے خلاف مہم کے دوران فرنٹیئر کور نے گزشتہ سال کے دوران بلوچستان کے مختلف علاقوں سے 4834 افراد کو گرفتار کیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
اور اب ذکر بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا, جہاں انتخابات کے نتیجے میں ایک معلق اسمبلی وجود میں آئی ہے. وہ گزشتہ ایک ہفتے سے حکومت سازی کی ساری کوششیں ناکام ہو رہی ہیں. اس دوران بی جے پی کے اقتدار اور نظریاتی جارحیت کو لے کر خدشات اور افواہوں کا بازار گرم ہے. آج سب سے بڑی پارٹی کے طور پر ابھرنے والی پی ڈی پی کے سربراہ محبوبہ مفتی نے گورنر این این وورا کے ساتھ ملاقات کے بعد روایتی حریف نیشنل کانفرنس کے ساتھ سیاسی اتحاد کا اشارہ دیا ہے. تفصیلات کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور.
ہندو قوم پرست جماعت بی جے پی نے کشمیر میں حکومت بنانے کو اپنا سیاسی مشن بنایا تھا, لیکن انتخابات کے نتائج اس قدر پیچیدہ تھے کہ 8 روز گزرنے کے بعد بھی 25 سیٹیں لینے کے باوجود بھاجپا کے اقتدار کا خواب پورا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ہے. پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو 87 رکنی اسمبلی میں 28 سیٹوں پر جیت حاصل ہوئی ہے, لیکن وہ نظریاتی تضاد کی وجہ سے بی جے پی کے ساتھ سیاسی اتحاد کے بارے میں تذبذب کا شکار ہے. آج جموں میں پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے صوبائی گورنر این این وہرا کے ساتھ ملاقات کے بعد صاف صاف اشارہ دیا کہ وہ اپنے روایتی حریف نیشنل کانفرنس کے ساتھ مشترکہ حکومت بنانے کے لیے تیار ہے.
چاہے نیشنل کانفرنس ہے, کانگریس ہے, انڈیپینڈنس ہے, ایز اکارڈنگ ٹو دی میڈیا رپورٹس پی ڈی پی کے پاس اس وقت مور دین 55 ایم ایل ایز کا سپورٹ ہے, وچ از مور دین انف کہ اگر سرکار بنانی ہو. سرکار کس لیے بنانی ہے؟ جموں کشمیر کے لوگوں کا, جس میں ویلفیئر ہوگا. مودی جی پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, بیکاز کشمیر ہیز آلویز بین دا بگیسٹ چیلنج فار اینی پرائم منسٹر رائٹ فرام جواہر لال نہرو ٹل ڈیٹ.
محبوبہ مفتی نے سابق بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپائی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے کسی بھی وزیر اعظم کے لیے کشمیر ایک امتحان گاہ ہوتی ہے. قابل ذکر ہے پی ڈی پی کی 28, نیشنل کانفرنس کی 15 اور کانگریس کی 12 سیٹوں کو جمع کر کے 56 کا عدد بنتا ہے, جو 44 کی مطلوب اکثریت سے بھی زیادہ ہے. حکومت سازی میں تاخیر کے ساتھ ساتھ جموں اور وادی کشمیر کے درمیان نظریاتی کشیدگی بڑھنے کے خدشات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے. کشمیر کے سماجی اور سیاسی حلقوں نے بھی پی ڈی پی کو خبردار کیا ہے کہ انتخابات میں لوگوں نے بی جے پی کو اقتدار سے دور رکھنے کے لیے ووٹ دیا تھا, لہذا اس جماعت کے ساتھ سیاسی اتحاد ووٹروں کے ساتھ دھوکھا ہوگا. شمالی کشمیر کے لنگیٹ حلقے سے ایک بار پھر منتخب ہونے والے انجینئر رشید نے پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس کے درمیان ثالثی کرنے کی پیشکش کی ہے.
میں کیا تھا ہوں کشمیر پر موت ووٹ تو تم لو ووٹ ہری مرچ اور کالی مرچ, فرق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اٹل بھی, یہ کہتے ہیں سلف رول. دونوں دلی کے غلام بنے ہیں, دونوں بی جے پی کے پیچھے چلے ہیں. اف یو ریئلی وانٹ ٹو شو ریجنل کیریکٹر دین ڈو سم تھنگ. ایگوز ہیں آپ کی, ان کو بھول جائیے.
واضح رہے کشمیر کی 11ویں قانون ساز اسمبلی کی میعاد 18 جنوری کو ختم ہو رہی ہے اور 20 جنوری سے قبل حکومت سازی ایک آئینی مجبوری ہے۔ اگر اس مدت کے دوران کوئی حکومت قائم نہیں ہوتی ہے تو کشمیر میں گورنر راج نافذ ہوگا۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
اور مصر کی اعلی عدالت نے ملک میں قید الجزیرہ ٹیلی ویژن کے تینوں صحافیوں پر مقدمہ دوبارہ چلانے یعنی ری ٹرائل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان صحافیوں پر قلدن تنظیم اخوان المسلمین کی مدد کرنے کا الزام ہے، لیکن ججوں نے اپنے فیصلے میں اب کہا ہے کہ ان تینوں افراد کو نئے مقدمہ شروع ہونے تک جیل میں ہی رکھا جائے گا۔ وکلاء کے خیال میں مقدمہ شروع ہونے میں ایک ماہ کا وقت لگ سکتا ہے، جس کی وجہ سے ان تینوں صحافیوں کے خاندان اور ان کے ادارے میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اس کی مزید تفصیل سنے گا پروگرام میں آگے چل کر، اور اس کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سروین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں۔
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سروین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ مصر میں عدالت نے ایک سال سے نظر بند الجزیرہ کے تین صحافیوں پر مقدمہ دوبارہ چلانے کا حکم دیا ہے، تاہم اب بھی ان صحافیوں کو ضمانت پر رہا نہیں کیا جا رہا۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے شمائلہ خان سے۔
مصر کی اعلی عدالت نے غلط خبریں پھیلانے کے الزام میں جیل میں قید الجزیرہ کی تین صحافیوں پر دوبارہ مقدمہ چلانے کا حکم دیا ہے۔ یہ فیصلہ قاہرہ میں پیٹر کریسٹ، محمد فہمی اور بہر محمد نامی صحافیوں کی جانب سے اپنی سزا یابی کے خلاف اپیل کی سماعت کے بعد سنایا گیا۔ پیٹر گریسٹ کا تعلق آسٹریلیا سے ہے اور وہ بی بی سی کے سابق نامہ نگار ہیں، جبکہ ان کے پروڈیوسر محمد فہمی کے پاس مصر اور کینیڈا کی شہریت ہے، تاہم بہر محمد کا تعلق مصر سے ہی ہے۔ تینوں صحافی دسمبر 2013 میں گرفتار کیے جانے کے بعد سے ایک سال سے زیادہ کا عرصہ جیل میں گزار چکے ہیں۔ مروہ عمارا مسٹر فہمی کی منگیتر ہیں اور انہیں امید تھی کہ آج عدالت ان تینوں صحافیوں کو رہا کر دے گی۔
مجھے امید تھی آج شاید عدالت انہیں رہا کر دے گی، شاید کوئی معجزہ ہو جائے گا اور وہ باہر ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہوا۔ مقدمے کی دوبارہ سماعت ایک بہت ہی لمبا عمل ہے، اس میں ایک سال بھی لگ سکتا ہے۔ میں یہ بات سوچ بھی نہیں سکتی کہ محمد ایک سال تک جیل میں رہیں گے، یہ سوچنا بھی بہت مشکل ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا محسوس کروں، کیا مجھے پر امید ہونا چاہیے یا پھر اس بات سے خوفزدہ ہونا چاہیے کہ کیا ہوگا، لیکن ہم آخر وقت تک لڑتے رہیں گے۔ یہ بہت ہی لمبی جنگ ہے اور میں محمد کی صحت کے بارے میں بہت فکرمند ہوں۔
صلاح نجم قطر کے دارالحکومت دوحا میں الجزیرہ انگلش کے ڈائریکٹر نیوز ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عدالت کی جانب سے ان افراد کو رہا نہ کیے جانے کا فیصلہ کافی مایوس کن ہے۔
یہ مایوس کن ہے کیونکہ ہمارے صحافیوں کو اب بھی جیل میں رکھا گیا ہے اور ان کے علاوہ 7 اور لوگ ہیں جنہیں ان کی غیر حاضری ہی میں ہی سزا سنا دی گئی ہے۔ اس فیصلے کا ان کی زندگیوں پر بہت منفی اثر پڑا ہے۔ اپیل کورٹ کے فیصلے سے ظاہر ہے کہ آئینی طریقہ کار میں شروع سے ہی خامیاں تھیں، اور اب انہیں ایک ماہ کے لیے کیوں جیل میں رکھا جا رہا ہے؟ انہیں اب چھوڑ دینا چاہیے۔
الجزیرہ کے مسٹر صلاح نجم کے برعکس مسٹر گریسٹ کے وکیل کرس فلن دوبارہ مقدمہ چلانے کے فیصلے کو مثبت قرار دیتے ہیں۔
یہ پیٹر گریفز کے لیے تمام پہلوؤں سے ایک مثبت نتیجہ ہے۔ یقیناً اس فیصلے میں مکمل طور پر اس بات کی تائید نہیں کی گی جس کی ہمیں امید تھی، لیکن اس مقدمے کی اصل سماعت میں خامیوں کو تسلیم کرتے ہوئے مقدمے کی دوبارہ سماعت کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور ایسا کر کے کسی حد تک دفاع کا حق فراہم کیا گیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک موقع ہے شاید صدر دیگر طریقوں پر غور کریں، جیسے کہ مصر میں مزید عدالتی کارروائی کے ان افراد کی ملک بدری۔ ہمیں یقین اور امید ہے کہ یہ فیصلہ اسی نقطۂ نظر کے تحت لیا گیا ہے۔
وکلائے صفائی کے مطابق استغاثہ نے تسلیم کیا ہے کہ اس سے قبل دیے گئے فیصلے میں بڑے مسائل موجود تھے۔ نیا مقدمہ ایک ماہ کے اندر اندر شروع ہو جائے گا، لیکن اس عرصے کے دوران تینوں صحافیوں کو حراست میں ہی رہنا ہوگا۔ ان صحافیوں کے ایک وکیل نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ آخر مقدمے کی دوبارہ سماعت کا فیصلہ کیوں لیا گیا۔
اپیل کورٹ کے وکیل استغاثہ نے دوبارہ مقدمے کی درخواست اس لیے کی ہے کیونکہ فیصلے کے اندر ہی بڑے مسائل ہیں۔ فیصلے میں جو سب سے اہم بات نظر انداز کی گئی ہے وہ مدعا علیہ کے لیے وکیل دفاع کا نہ ہونا ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ الجزیرہ کے لیے کام کرتے ہیں تو خود بخود یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ آپ اخوان المسلمین کے ممبر ہیں، جو کہ غلط اور غیر قانونی ہے، اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اپیل کورٹ دوبارہ مقدمہ چلائے گی، کیونکہ یہ منطق کے خلاف ہے کہ اگر آپ کسی بھی میڈیا میں کام کر رہے ہیں تو آپ کسی نہ کسی سیاسی گروہ کا حصہ ہیں۔
واضح رہے کہ سن 2013 میں مصری فوج کی جانب سے سابق صدر محمد مرسی کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد ان صحافیوں پر اخوان المسلمین کی مدد کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ یہ تینوں صحافی اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ ان کے اس قلعدم تنظیم اخوان المسلمین سے تعلقات تھے۔ ان کا موقف ہے کہ وہ صرف خبریں دے رہے تھے۔ ان تینوں صحافیوں پر چلائے گئے اصل مقدمے میں انہیں 7 سے 10 سال کی سزا سنائی گئی تھی۔ قاہرہ میں بی بی سی کی نامہ نگار اورلا گورین کا کہنا ہے کہ اس مقدمے نے مصر کی ساخت کو بری طرح متاثر کیا ہے اور حکام اسے جلد از جلد نمٹانا چاہتے ہیں۔ اورلا گورین کے مطابق الجزیرہ ٹیلی ویژن چینل قطر کی ملکیت ہے اور حال ہی میں قطر اور مصر کے تعلقات میں نرمی پیدا ہوئی ہے، جس کی وجہ سے امیدیں بڑھی ہیں کہ بالآخر ان صحافیوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ مصر کے صدر السسی کے اس حالیہ بیان کے بعد سے بھی کافی امیدیں بن گئی ہیں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان صحافیوں پر مقدمہ چلانے کے بجائے اگر انہیں ملک بدر کر دیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔
مصر میں نظر بند الجزیرہ کے صحافیوں کا کیس، تفصیلات بتا رہی تھیں شمائلہ خان۔ اور ادھر چین کے شہر شنگھائی میں نئے سال کی تقریب میں بھگدڑ مچنے سے 36 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے فراز ہاشمی سے۔
شنگھائی کی شہری حکومت کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ رات 11:35 پر اس وقت پیش آیا جب عوام کی بڑی تعداد دریا کے کنارے سن 2015 کے استقبال کی تقریب میں شرکت کے لیے جمع تھی۔ حکام کا کہنا ہے کہ بھگدڑ سے 47 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں اور حالات سنبھالنے کے لیے ایک ورکنگ گروپ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق مرنے والوں میں بڑی تعداد میں طلبہ تھے اور ان میں 25 خواتین بھی شامل تھیں۔ تاحال بھگدڑ مچنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی، تاہم خبر رساں ادارے رائٹرز نے چین کے سرکاری میڈیا کے حوالے سے کہا ہے کہ بھگدڑ اس وقت شروع ہوئی جب ہجوم میں شامل افراد نے ایک عمارت سے پھینکے جانے والے نقلی کرنسی نوٹ جمع کرنے کی کوشش کی۔ حادثے میں زخمی ہونے والے بیشتر افراد کو شنگھائی جنرل ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد چینی پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور علاقہ خالی کروا لیا گیا۔ سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق چین کے صدر شی جی پنگ نے شنگھائی کی حکومت سے کہا ہے کہ وہ جتنی جلد ممکن ہو سکے اس حادثے کی وجوہات کا پتہ چلانے کی کوشش کریں۔ شنگھائی میں بی بی سی کے نامہ نگار جان سروڈت نے کہا ہے کہ تحقیقات میں یہ پتہ چلانے کی کوشش کی جائے گی کہ اس جگہ اتنے زیادہ لوگ کیوں جمع ہو گئے اور وہاں پولیس کی مناسب نفری کیوں موجود نہیں تھی۔ اس واقعے کے فوراً بعد سوشل میڈیا پر اس سے متعلق تصاویر گردش کرنے لگیں، جن میں سڑک پر پڑے لوگوں کو طبی امداد لیتے اور پولیس کی بھاری نفری کو علاقے میں دیکھا جا سکتا تھا۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے سنی فراز ہاشمی سے۔ اور اب سنیے گفتگو کرشن شرما سے۔ کرشن شرما پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے ایک سرگرم کارکن ہیں، جو حال ہی میں برطانیہ کے ایوان بالا یا ہاؤس آف لارڈز میں پاکستانی اقلیتوں کے حقوق کی صورتحال پر خطاب کر کے آئے ہیں۔ شمائلہ خان نے کرشن شرما سے بات کی، ان سے پوچھا کہ وہ بتائیں کہ سال 2014 پاکستانی اقلیتوں کے لیے کیسا ثابت ہوا۔
دیکھیں جی، 2014 بہت بھاری سال گزرا۔ گزشتہ دو دہائیوں سے جو مذہبی اقلیتوں کی جو صورتحال پاکستان میں ہے، اسپیشلی میں بات کروں گا احمدیوں، ہندوؤں اور کرسچنز کا اور سکھوں کا، تو آپ کو پتا ہے کہ اس سال کے دوران بہت زیادہ واقعات ہوئے، جس میں ترجیح میں اگر جاؤں تو جو فورس کنورژن کے کیسز ہیں سندھ میں، سندھی ہندو بچیوں کو کڈنیپ کیا جا رہا ہے، 10, 11, 12, 13 سال کی بچیوں کو، اور ان کو جبری مذہب تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ زبردستی شادیاں ہو رہی ہیں، اور ریاست کا اس میں رول بالکل خاموش ہے. اس کے بعد ہمارے جو مذہبی مقامات ہیں، لارکانہ دھرمشالہ واقعہ ہے، ٹنو محمد خان کا واقعہ ہے، حیدرآباد کے واقعات ہیں، ویڑی جب کا واقعہ ہے، اور سندھ میں تو اس طریقے سے بہت، یہ جو 2014 کا سال ہے بہت بھاری گزرا ہے. اس سے اگر آگے جائیں تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں سب سے تکلیف دہ واقعہ مذہبی اقلیتوں کے خلاف جو آپ کوٹ رادھا کرشن والا واقعہ جو تھا، وہ بہت دکھ دائک تھا، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری انسانیت نے اس کو کنڈیم کیا ہے. اس کے بعد کے پی کے میں، خیبر پختونخوا میں، ہمارے سکھ بھائیوں کا مرڈر ہوا، اور جہاں تک یہ صورتحال ہے، دوسری طرف ہم سمجھتے ہیں کہ ان سب سے ہم خود کو الگ نہیں کر سکتے کہ جو پشاور کا انسیڈنٹ تھا وہی فورسز ہیں، وہی مائنڈ سیٹ ہے، جس مائنڈ سیٹ کی اس وقت تک جو عذاب مذہبی اقلیتیں بھگت رہی تھیں، اب وہ پاکستان کے تمام شہری بھگت رہے ہیں، بچے بھگت رہے ہیں، خواتین بھگت رہے ہیں.
اگر ہم انہی واقعات کو مد نظر رکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سال میں اقلیتوں کے لیے کوئی نئے قوانین، کوئی ان کے تحفظ کے لیے کوئی کام کیا گیا ہو جو آپ کی نظر سے پورے سال میں گزرا ہو، آپ نے جس کو محسوس کیا ہو کہ ہاں یہ کوئی بہتر کام ہوا اس سال میں؟
ویسے تو سپریم کورٹ کے جو کچھ فیصلے ہیں، کچھ فائنڈنگز ہیں، وہ بہت اچھی چیزیں ہیں، اور جس میں خاص طور پہ میں سلیوٹ کروں گا 2014 میں جو سب سے بڑی تاریخی ورڈکٹ آئی ہے سپریم کورٹ کی، جو مذہبی اقلیتوں کے حوالے سے، اس میں جس نے ایک ڈائریکشن دی ہے پروونشل گورنمنٹ کو، نیشنل گورنمنٹس کو، کہ آپ مذہبی اقلیتوں کی اس وقت صورتحال کیا ہے، ان کی جو کانسٹیٹیوشن گارنٹی دیتا ہے ان کی پروٹیکشن کی، ان کی سوشل سیکیورٹی کی، ان کی جاب اپرچونیٹی کی، اس کو آپ نے کیسے کیا ہے، اس پہ جو رپورٹس آئیں، اس پہ سپریم کورٹ نے جو ورڈکٹ دی ہے اس میں انہوں نے ڈائریکشنز دی ہیں کہ آپ جو مذہبی مقامات ہیں مذہبی اقلیتوں کے، ان کے تحفظ کے لیے آپ اسپیشل فورس بنائیں، قانون سازی کریں، فورس کنورژن کو روکنے کی کوشش کریں، جو ہیٹ مٹیریل ہے ہمارے ٹیکسٹ بکس میں اس کو ریموو کریں، ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں جو ان تمام معاملات کو دیکھے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اہم بات کی ہے وہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ میں ایک مستقل بینچ قائم کر دی گئی ہے کہ جو بھی ریلیجیس مائنورٹیز کے ایشوز ہیں وہ اس وقت وہاں اس پہ رجوع ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ مثلا ایک ہندو میرج ایکٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہندو میرج ایکٹ جو ابھی 18 امینڈمنٹ کے بعد اب یہ صوبائی سبجیکٹ ہے مذہبی اقلیتیں، تو اب یہ پروونشل اسمبلی میں جانا ہے، وہ ہندو میرج ایکٹ کا جو ڈرافٹ ہے وہ تیار ہے ٹیبل ہونے کا، لیکن ابھی تک وہ ہوا نہیں ہے. فورس کنورژن کے حوالے سے بھی سندھ اسمبلی نے اس وقت یونانی مسئلے ایک مذمتی قرارداد پاس کی ہے، اور انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے پولیٹیکل پارٹیز نے کہ ہم اس پہ قانون سازی کریں گے 2015 میں، تو میں سمجھ رہا ہوں. اور جو اس وقت حکومت نے کم از کم مذہبی اقلیتوں کے ایشوز پہ بات کرنا شروع کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ 2014 میں وزیر اعظم صاحب اگر یہ کہے کہ مذہبی اقلیتوں کے جو بچیوں کو اٹھایا جاتا ہے فورس کنورژن پہ، انہوں نے بڑے اچھے کلمات کہے ہیں کہ ہم اس کی قانون سازی کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں جو ایکشن پلان بن رہا ہے اس وقت پاکستان میں، اس میں مذہبی اقلیتوں کو بھی اکوموڈیٹ کیا جائے گا.
یہ تھے پاکستان میں اقلیتوں کے لیے کام کرنے والے کارکن کرشن شرما، جن سے بات کی ہمارے ساتھی شمائلہ خان نے. اور پروگرام کے آخر میں آپ کو دوبارہ بتا دیں کہ آج سیربین کا بڑا موضوع تھا پاکستان میں فوجی عدالتوں کی تجویز اور اس پر عمل درآمد کے مسائل. اس وقت ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی اہم خبر اسی سے متعلق ہے. اور اب سیربین کا وقت ختم ہوا ہے، تو آج پروگرام بتا دیں تھے آپ کو بتا دیں کہ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی، پروڈیوسر تھے سلیم قاضی، لندن میں ہمارے اسٹوڈیو مینیجر تھے نک رینڈل، اور اسلام آباد میں تھے ذیشان حیدر. سیربین کی پوری ٹیم کے ساتھ اب مجھے عنبر خیری کو اجازت دیجیے. پروگرام کے آخر میں خبروں کی سرخیاں سنیے.
پاکستان میں انسداد دہشت گردی کے لیے فوجی عدالتوں کے قیام کی تجویز پر اب تک عمل درآمد نہیں ہو سکا. ادھر فوج کا کہنا ہے کہ سیاسی قیادت قومی اتفاق رائے کو چھوٹے معاملات پر ضائع نہ کرے. مصر کی اعلیٰ ترین عدالت نے جیل میں قید الجزیرہ کے 3 صحافیوں پر دوبارہ مقدمہ چلانے کا حکم دیا ہے. چین کے دارالحکومت بیجنگ میں نئے سال کی تقریبات کے دوران بھگدڑ مچنے سے تقریباً 36 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور 47 زخمی ہیں. انسانی حقوق کے کارکنوں کے مطابق شام کی لڑائی میں 2014 مہلک ترین سال ثابت ہوا اور ایک سال میں 76,000 افراد مارے گئے ہیں. نائجیریا کی ریاست گومی کے مصروف بازار میں خودکش حملہ آور نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا. دھماکے میں 4 افراد زخمی ہوئے ہیں. فلپائن میں گزشتہ ہفتے آنے والے سیلاب کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد 54 ہو گئی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.